جمعرات 16 اپریل کے سیربین کے ساتھ ثقلین امام کا سلام. پاکستان یمن میں سعودی مخالف حوثیوں سے براہ راست بات نہیں کرے گا. پاکستان کا سعودی عرب کی جانب جھکاؤ کیا کسی فائدے کے عوض ہے؟ وزیر خزانہ اسحاق ڈار.
نہیں, انہوں نے لائف میں ایک دفعہ ہمیں فری آئل دیا تھا, اس کے علاوہ جیسے یو کے ان سے خریدے گا ہمیں بھی اسی ٹرمز پہ ملتا ہے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے. پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اس تاثر کو رد کیا ہے کہ سعودی عرب سے تیل کی درآمد پر پاکستان کو رعایتیں ملتی ہیں. سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو یمن میں فوجی مداخلت کی درخواست کے بعد یہ تاثر پھیلا کہ پاکستان انکار نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لیے سستا تیل بند ہو جائے گا. بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستانی وزیر خزانہ نے کہا کہ سعودی عرب سے تیل کی درآمد مروجہ کاروباری ضوابط کے عین مطابق ہوتی ہے.
یہ مین جو سپلائرز ہیں ہمارے سعودی عربیہ ہے, یو اے ای ہے, کویت ہے, کچھ حد تک مسقط عمان ہے, ہم ان ملکوں سے لیتے ہیں. ہمارے ٹوٹل پیٹرولیم اینڈ پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں پہلے کو 15 بلین ڈالر کے تھے, ابھی کو 11.5 بلین ڈالر کے ہوتے ہیں, لیکن ہمارا نارمل کمرشل ٹرمز پہ ہوتے ہیں.
ادھر پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ یمن میں قیام امن کے لیے پاکستان حوثی باغیوں کے ساتھ مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھے گا. اس سے قبل پاکستان نے کہا تھا کہ وہ مسئلے کے حل کے لیے سالس کا کردار ادا کر سکتا ہے. آج اسلام آباد میں میڈیا کی بریفنگ کے دوران دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم سے پوچھا گیا کہ مجوزہ سالسی کے دوران حوثی باغیوں سے بھی رابطہ کیا جائے گا, تو ان کا جواب تھا,
حوثی کسی ریاست کی نمائندگی نہیں کرتے, وہ غیر ریاستی عناصر ہیں. ہم نے ان کے اقدامات کی مذمت کی ہے, اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی یہی کیا ہے. البتہ ہم نے ان سے اور لڑنے والے تمام گروہوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مذاکرات کریں.
پاکستان کی سپریم کورٹ نے 6 افراد کو سزائے موت اور 1 کو عمر قید کی سزائیں معطل کر دی ہیں جو انسداد دہشت گردی کے لیے قائم ہونے والی فوجی عدالتوں نے دی تھیں. تفصیل کے ساتھ شمائلہ خان.
سزائیں معطل کرنے کا حکم سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے دائر کی گئی ایک متفرق درخواست پر دیا گیا. درخواست میں کہا گیا تھا کہ حال ہی میں فوجی عدالتوں کی طرف سے 7 ملزمان کو دی جانے والی سزا پر عمل درآمد کو اس وقت تک روک دیا جائے جب تک ان عدالتوں کے خلاف دائر کی گئی درخواستوں کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ملک میں 9 فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں جنہوں نے 6 افراد کو سزائے موت اور 1 کو عمر قید کی سزا سنائی تھی. سماعت کے موقع پر درخواست گزار کی وکیل آسما جہانگیر کا کہنا تھا کہ فوجی عدالتوں سے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے.
بی بی سی کو ملنے والے شواہد سے پتہ چلا ہے کہ صومالیہ کے شدت پسند اسلامی گروہ الشباب نے ہمسایہ ملک کینیا میں نوجوانوں کو بھرتی کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. 2 ہفتے قبل الشباب نے کینیا کی گیریسا یونیورسٹی پر حملہ کر کے طلباء سمیت کم سے کم 148 غیر مسلم افراد کو ہلاک کیا تھا. خدشات ہیں کہ صومالیہ سے اٹھنے والا الشباب گروہ مشرقی افریقہ کے دیگر ملکوں میں بھی جڑیں پکڑ رہا ہے. کینیا کے ابو قادر علی کے بیٹے 40 نوجوانوں میں ہیں جو ایک قصبے سے اچانک لاپتہ ہوئے.
میں نے 1 ہفتے تک اپنے بیٹے کو تلاش کیا لیکن نہیں ملا. پھر میں نے پولیس کو بتایا. بالآخر میرے بیٹے نے مجھ سے رابطہ کیا اور بتایا کہ میں اسے اب کبھی نہیں مل سکوں گا کیونکہ وہ الشباب میں شامل ہو گیا ہے.
لیبیا میں بین الاقوامی حمایت یافتہ حکومت کے وزیر اعظم عبداللہ السنی نے الزام عائد کیا ہے کہ مغربی حکومتوں نے لیبیا کو ترک کر دیا ہے. وہ ماسکو کے دورے پر ہیں جہاں انہوں نے شدت پسندی کے خاتمے کے لیے روس اور چین کے تعاون کی تعریف کی. روس نے کہا ہے کہ اگر اقوام متحدہ پابندیاں ختم کر دے تو وہ لیبیا کی حکومت کو ہتھیار مہیا کر سکتا ہے. لیبیا میں سیاسی اور قبائلی مسلح گروہوں کے درمیان جھڑپوں کے باعث خانہ جنگی کی صورتحال ہے. اقوام متحدہ اور یورپی ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ فریقین کو مذاکرات کی میز پر لا کر متحدہ حکومت قائم کی جائے. بحر ہند میں ملیشیا ایئر لائن کے طیارے کا کھوج لگانے والے 3 ملکوں نے سمندر میں تلاش کا علاقہ دگنا کرنے کا اعلان کیا ہے. ملیشیا ایئر لائن کی پرواز MH370 ایک سال سے زائد عرصہ پہلے بحر ہند کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے لاپتہ ہوئی تھی. سمندر میں تاحال تلاش جاری ہے لیکن کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا. ایک تحقیق کے دوران امریکی سائنسدانوں نے کہا ہے کہ جو لوگ چین سے سو نہیں پاتے کم عمر میں ہی بھولنے کی بیماری سے دوچار ہو سکتے ہیں. تفصیل سنیے سنا گلزار سے.
خیال کیا جاتا ہے کہ بھولنے کی بیماری الزائمرز 80 برس کی عمر کے بعد ہوتی ہے، لیکن الزائمرز پر ایک تحقیق کے دوران امریکی سائنسدانوں کو پتا چلا ہے کہ جن لوگوں کی نیند پکی نہ ہو، خصوصاً سانس میں دقت کے باعث ان کی نیند بار بار ٹوٹتی ہو، وہ 70 برس کی عمر سے ہی یادداشت کے مسائل سے دوچار ہونے لگتے ہیں، یعنی 10 سال پہلے ہی الزائمرز میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق نیند کے دوران سانس میں دقت کے باعث دماغ سمیت اہم اعضاء کو آکسیجن نہیں پہنچتی، جس کے نتیجے میں دماغ جلد کمزور پڑنے لگتا ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے، وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے یہ یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے ملک میں فوجی عدالتوں کی جانب سے 6 افراد کو سزائے موت اور 1 کو عمر قید کی سزا کے فیصلے کو معطل کر دیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل ابھی آیا چاہتی ہے سیربین میں، لیکن اس وقت سیربین کا بڑا موضوع، پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پاکستان اپنے ترقیاتی اور جوہری منصوبے اپنے بل بوتے پر چلا رہا ہے، اس میں سعودی عرب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کل یہاں لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں ہمارے ساتھی شفیق جامی نے اسحاق ڈار سے بات کی اور جاننا چاہا کہ سعودی عرب پاکستان کو جو تیل دیتا ہے وہ سستے داموں دیتا ہے، ڈیفرمنٹ کی بنیاد پر دیتا ہے یا خیرات کے طور پر دیتا ہے۔ مگر سب سے پہلے وزیر خزانہ سے شفیق جامی نے پوچھا، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان رشتہ ہے کیا؟
بہت گہرا رشتہ ہے۔ پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو تعلقات ہیں، جب سے پاکستان بنا، مور دین بردر ریلیشنز رہے ہیں، ہر حکومت کے اور پوری قوم کے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک سعودیہ کے ساتھ جو ہمارے معاشی اور دوسرے تعلقات ہیں، دوسرا وہ حرمین شریف خان کی جو ایک محبت ہے پاکستانی اور مسلمانوں کے دل میں۔ پارلیمنٹ نے اتنی بڑی ڈیبیٹ کے بعد بالکل کیٹیگورک کمٹمنٹ دی گئی کہ خدا نہ خواستہ اگر حرمین شریف ان کو تھریٹ ہوگا، اگر وائلیشن ہوگی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، تو پاکستان شولڈر ٹو شولڈر کے لفظ استعمال ہوئے، ساتھ کھڑا ہوگا سعودی بہن بھائیوں کے ساتھ، اس کو ملک کا ڈیفینڈ کرے گا۔ تو ہمارے تعلقات انشاءاللہ مضبوط رہیں گے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے اس ریزولوشن کے کچھ حصے کو مس ریڈ کیا ہے، نیوٹرلٹی کا لفظ انہوں نے مس ریڈ کیا۔ ہم نے ہوتیز کو کنڈیم کیا، ہم نے جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو کہا کہ اس کو واپس آنا چاہیے۔ ایران کے فورن منسٹر آئے، پرائم منسٹر صاحب سے ملے، میرے ساتھ ملاقات ہوئی، وزیر اعظم صاحب نے ان کو یہاں تک کہا کہ آپ اپنا انفلوئنس یوز کریں کہ وہاں کی جو الیکٹڈ گورنمنٹ جس کو نکالا گیا اس کو واپس لائیں۔ ڈیموکریٹک نارمز کو اگر ہم نہیں کریں گے تو ریجن میں یہ ساری افراتفری پھیل جائے گی۔
پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن سعودی عرب گئے، کیا کرنے گئے؟
آج بھی ایک پاکستان کا ڈیلیگیشن جا رہا ہے، جس پروسیس میں وہ گزر رہے ہیں، یہ ہمارا فرض ہے بحیثیت پاکستانی کہ ہم ان کے ساتھ اپنی ایکٹیو انگیجمنٹ رکھیں۔ جیسے ٹرکی نے، یو ایس نے، یو کے نے اپنی لوجسٹک اور انٹیلیجنس سپورٹ دی ہے، وہ ہم بھی دے رہے ہیں۔
پاکستان کی جو آئل کی ضرورت ہے کتنی ہے اور سعودی عرب سے کتنا آتا ہے سر؟
ایک تو یہ میں کلیریفائی کر دوں کہ ہم نارمل کمرشل ٹرمز کے اوپر تیل خریدتے ہیں۔ یہ مین جو سپلائرز ہیں ہمارے سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، کویت ہے، کچھ حد تک مسقط عمان ہے، ہم ان ملکوں سے لیتے ہیں۔ ہمارے ٹوٹل پیٹرولیم اینڈ پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں، پہلے کو 15 بلین ڈالر کے تھے، ابھی کو 11.5 بلین ڈالر کے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا نارمل کمرشل ٹرمز پہ ہوتے ہیں۔ یہ جی ٹو جی نہیں ہوتا، یہ ہماری جو ہماری کمپنیز ہیں، اسٹیٹ کمپنیز، پی ایس او یا دوسری کمپنیز، وہ یا پرائیویٹ کمپنیز۔ پاکستان میں بائی دی وے بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ 54% جو سپلائیز ہیں کنزیومر کو، عوام کو، وہ حکومت کی کمپنی پرووائڈ نہیں کر رہی ہوتی، وہ پرائیویٹ کمپنی جن کو لائسنس ملے ہوئے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں۔
یہاں ایک چیز کی وضاحت کیجیے اسحاق ڈار صاحب، یہ جو ایک لوگوں کے ذہن میں تصور ہے کہ سعودی عرب سے جو تیل آتا ہے سستا آتا ہے، کم آتا ہے، مفت آتا ہے، صحیح صورتحال ہے کیا؟ پاکستان پیسے دے کر کے خریدتا ہے تیل، نارمل ٹرمس پہ خریدتا ہے یا خیرات آتی؟
نہیں 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 نہیں، انہوں نے لائف میں ایک دفعہ ہمیں فری آئل دیا تھا، وہ جب پاکستان کے اوپر ایٹمی دھماکوں کے بعد پابندیاں لگی تھی، اس کے بعد کو ہو گیا اور وہ فلو چلتی رہی، کو 2 بلین ڈالر کے قریب وہ آئل تھا جو کہ پاکستان کو مفت دیا۔ اس کے علاوہ پاکستان جیسے یو کے ان سے خریدے گا جس ٹرمز پہ، اسی طرح ہمیں بھی اسی ٹرمز پہ ملتا ہے، اور ہم اس کی باقاعدہ پیمنٹ کرتے ہیں۔ ہماری جو اسٹیٹ انٹرپرائز جو امپورٹ کرتی ہے اس کی باقاعدہ پیمنٹ کرتی ہیں، تو تیل نہ سستا ہمیں ملتا ہے،
نہ ہمیں مفت ملتا ہے نہ ہمیں کوئی نارمل کمرشل ٹرمز میں ملتا ہے.
پاکستان کی فوج کی ضروریات ہیں, اسلحہ سازی ہے, جوہری پروگرام ہے, کیا سعودی عرب پاکستان کی اس طریقے سے ڈیولپمنٹ میں مدد کرتا ہے؟
میں پھر آپ کو یہ کلیریفائی کر دوں کہ کوئی چھپی ہوئی مدد نہیں ہے. جب 2013 میں گورنمنٹ کی تبدیلی آئی تو سعودی عربیہ نے دوست کے طور کے اوپر پاکستان کو ایز گفٹ کچھ پیسے دیے, $1.5 بلین. بڑی ان کی مہربانی ہے. گفٹ تو چاہے ایک پیسے کا بھی ہو تو گفٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ہمارا جو اپنا پروگرام ہے, چاہے وہ جوہری پروگرام ہو, چاہے وہ میزائل کا پروگرام ہو, ضرب عزب کا پروگرام ہو, جو کہ پاکستان کو تو سیکورٹی پرووائڈ کرے گا, پورے ریجن کو کرے گا, پوری دنیا کو سکون دے گا. یہ ضرب عزب آپریشن, اس کے جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں, اٹ ول کاسٹ پاکستان $1.7 بلین. ہم کسی سے کچھ نہیں کہہ رہے کہ آئیں ہمیں پیسے دیں. وی آر الحمدللہ سٹینڈ الون بیسس کے اوپر ایک سوورن کنٹری کی طرح اس کو سسٹین کر رہے ہیں. آلدو وی کوڈ ہیو آسکڈ کہ یہ دنیا کی جانگ ہے, دنیا آئے اور اس کو اس میں فائنانس کرے.
بالفرض محال تعلقات اگر کشیدہ ہو جاتے ہیں, کیا پاکستان کو کسی قسم کا نقصان ہوگا؟
میچورٹی کی ضرورت ہے, ڈپلومیٹک نارمز ہوتے ہیں, اس میں بھی ایسی چیزیں نہیں ہوتی. لیکن ہمارا تو ایک بھائیوں والا رشتہ ہے اور آج بھی ہماری کمٹمنٹ ان کے ساتھ ہے. میاں نواز شریف ایز پرائم منسٹر آف پاکستان has reached out to Turkey. He is ready to reach out to other countries. He is probably the only prime minister جس نے اتنے strong, convincing طریقے کے ساتھ ایرانی فارن منسٹر کو کہا کہ آپ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے خطیز کو ٹیبل پہ لانے پہ اور ہادی کی حکومت کو ریسٹور کرنے میں. میرا خیال ہے اس تمام چیز کو صحیح ریڈ نہیں کیا جا رہا. ایک لفظ بہت ڈیبیٹ ہوا ہے جو پارلیمنٹ نے نیوٹریلٹی کا, اس کو مس ریڈ کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ریچ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں میس اگر عراق میں ہوا, سوڈان میں ہوا, اگر سیریا میں ہوا, اگر لیبنن میں ہوا, اٹ کاسٹ ہیوج ہیومن لائف اینڈ فائنینشیل لاسز. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریوائول آف دی پریویس گورنمنٹ کے لیے کام کیا جائے, ان کو ڈائلگ کی ٹیبل پہ لایا جائے اس سے پہلے کہ ہنڈریڈ آف بلینس آف ڈالرس ہمارے بھائیوں کہ جی سی کنٹریز کو نقصان ہو اور اس کے بعد بھی یہ معاملہ جا کے کہیں نیگوشیٹڈ طریقے سیٹل ہو. وائی ناٹ ٹو ٹرائی اینڈ میک شیور کہ یہ جلدی سے جلدی اس طرح ہو. دس از دی پالیسی آف پاکستان.
بجائے اس کے سخت نقصان کے بعد عرب ممالک سیکھے کہ کس طرح پرامن طریقے سے مسئلہ حل کرنا ہے. پاکستان یہی کوشش رکھے گا کہ ان کو سمجھائے کہ مذاکرات کے ذریعے مسئلے حل کریں. پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے بات کر رہے تھے ہمارے ساتھی شفیع نقی جامی. اور پاکستان نے یمن میں جاری جنگ کو روکنے کی کوششوں کے دوران حوثیوں سے براہ راست بات چیت کے امکان کو مسترد کیا ہے. دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق اس لڑائی میں حوثی کسی ریاست کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں. اسلام آباد سے آصف فاروقی.
دفتر خارجہ کی ترجمان نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران یمن میں حکومت کا تختہ الٹنے والے حوثی باغیوں کے ساتھ براہ راست رابطے کے امکان کو مسترد کیا. تسنیم اسلم نے بریفنگ میں یمن میں حوثی باغیوں کے ساتھ رابطوں کے لیے وفد بھیجنے کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ حوثی کسی ریاست کی نمائندگی نہیں کرتے.
وہ ایسے غیر ریاستی عناصر ہیں جن کے اقدامات کی ہم مذمت کرتے ہیں, لیکن ہم ان سمیت یمن کی لڑائی میں ملوث تمام فریقوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مذاکرات کی جانب آئیں.
ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اس جنگ سے سعودی سرزمین کو لاحق خطرات کے بارے میں صورتحال کا تجزیہ کر رہا ہے.
سعودی عرب کو لاحق ممکنہ خطرات کا اندازہ لگانے کا عمل مسلسل جاری ہے. اس سلسلے میں ہم سعودی حکومت کے ساتھ ٹیلی فون پر بھی مسلسل رابطے میں ہیں اور آج ہی ایک وفد بھی سعودی حکام سے مذاکرات کے بعد پاکستان پہنچا ہے.
دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ یمن کی جیلوں میں بعض پاکستانی قیدی موجود ہیں جن کی وطن واپسی یا اسی ملک میں انہیں تحفظ فراہم کرنے کے لیے یمنی سفارت خانے سے رابطہ کیا گیا ہے. آصف فاروقی, بی بی سی, اسلام آباد.
اور پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک حکم امتناعی کے ذریعے 21ویں ترمیم کے بعد بنائی فوجی عدالتوں سے سنائے گئے 6 افراد کی سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا ہے. سپریم کورٹ نے یہ حکم جمعرات کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے دائر کی گئی متفرق درخواستوں پر جاری کیا. فوجی عدالتوں کے 6 افراد کو سزائے موت دیے جانے کے فیصلے کا اعلان فوج کے ترجمان نے سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام کے ذریعے کیا تھا. اس پیغام میں نہ تو یہ بتایا گیا تھا کہ فوجی عدالت میں یہ فیصلہ کب سنائے گا, کارروائی کب اور کہاں ہوئی تھی. اس سے فوجی عدالتی نظام کی شفافیت پر سوال اٹھتا ہے. میں نے یہی بات سابق وفاقی وزیر اور آئی ایس آئی کے سابق سربراہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اشرف قاضی سے کیا اور پوچھا کہ ملٹری کورٹس کی کاروائی کیا خفیہ رکھی گئی تھی؟
ملٹری کورٹ کی کاروائی میں جرنلسٹ تو نہیں ہوتے,
کوئی اور بھی نہیں ہوتا.
नहीं, इनका अपना डिफेंस तो होता है ना, इनके अपने लॉयर्स होते हैं, वो सिविलियन लॉयर करें, बेशक असमा जहांगीर को ले आए, लॉयर्स आर ऑल देयर टू फाइट द केस, लेकिन इसका वो कोई मीडिया तमाशा नहीं वो बनाना चाहते, इसलिए कोर्ट नॉर्मली टेररिज्म के वाकयात में इसको इन कैमरा हेयरिंग करती है, लेकिन लॉयर्स बिल्कुल मौजूद होते हैं, डिफेंस की पूरी टीम होती है, उनको इजाजत होती है आर्गू करने की, इसी तरह प्रोसिक्यूशन वाले आर्गू करते हैं, पूरे प्रोसीजर फॉलो होता है जो बाकी कोर्ट्स का होता है।
लेकिन आमतौर पर दूसरी अदालतों में कुछ ऑडियंस में भी लोग बैठे होते हैं, और या बाज़ोक़त अगर अदालतें इन कैमरा को एक प्रोसीडिंग करती तो उनकी भी इत्तला देती। इस सारे अमल की इत्तला फैसले की तौसीख के बाद एक ट्वीट के जरिए दी गई, ये जरा गैर मामूली चीज नहीं?
नहीं, गैर मामूली नहीं, इसलिए कि आपने देखा होगा कि नॉर्मल जो मिलिट्री कोर्ट्स, फौज के भी तो बेताशा मुकदमात होते हैं ना, आज तक कभी आपने देखा कि उसमें वो कुछ और हो अदर देन अनाउंसिंग द डिसीजन? लेकिन इनको राइट ऑफ अपील दिया गया है, दे कैन अपील इन द हायर कोर्ट एंड दे कैन फाइट देयर केस ओवर देयर, इसमें राइट ऑफ अपील मौजूद है।
तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इन सजाओं पर अमल दरामद रोका है, आप क्या समझते हैं सजा याफ्ता अफराद की अब जो सजाएं हैं उनकी क्या हैसियत है?
कुछ हैसियत नहीं, हेल्ड इन अबेयंस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने मुकदमा दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ या 21st अमेंडमेंट के खिलाफ।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने अपील की हुई वो तो पूरी अमेंडमेंट के खिलाफ की हुई ना?
जी बिल्कुल, तो ये भी उसी का ही पार्ट बन जाता है, बिकॉज इन्होंने अपील की थी कि जी मिलिट्री कोर्ट के जो प्रोसीजर्स हैं एंड सो ऑन, सो वो सुप्रीम कोर्ट विल नाउ एग्जामिन ऑल दी प्रोसीजर्स, वो पहला जो आपका सवाल था उसके मुताबिक है ये कि वो अब सारे प्रोसीजर्स एग्जामिन करेंगे कि मिलिट्री कोर्ट में जो प्रोसीजर फॉलो हो रहे हैं उनसे जस्टिस हैज बीन डिलीवर्ड और नॉट, और फिर सुप्रीम कोर्ट कैन टेक एनी डिसीजन।
तो कोर्ट ने ये जो इस तरह रोका है अमल दरामद पर, आप क्या समझे खदशात क्या पैदा हो सकते हैं?
फिलहाल तो जी मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि आई वुड नॉट लाइक टू गेस द इंटेंशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लेट देम हेयर, बार काउंसिल वाले इस चीज के खिलाफ हैं बिकॉज दे डोंट वांट मिलिट्री कोर्ट, दे वांट ऑर्डिनरी कोर्ट्स, लेकिन जो दूसरी तरफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हैज टू एंश्योर दैट पीपल गेट पनिश्ड। आप सजाओं का जरा परसेंटेज भी तो देखे ना, आज तक जो टेररिस्ट पकड़े गए हैं कितनों को सजाएं हुई हैं। लाल मस्जिद में एक ओपन रिवोल्ट हुई थी, कुछ 250 के करीब टेररिस्ट पकड़े गए थे विद वेपन्स, अब उससे ज्यादा बढ़ के और क्या सबूत हो सकता था कि देवर अरेस्टेड इन एक्शन, मीडिया ने देखा था,
ठीक है, ठीक,
लेकिन उसके बावजूद वो सारों को छोड़ दिया गया।
लेकिन जनरल साहब, इस पर कहा यह जाता ना कि जो प्रोसिक्यूशन के बाद जो एविडेंस लाने चाहिए अदालतों में वो पेश नहीं किए जाते, गवाह नहीं आते।
तो जी ये फिर प्रोसिक्यूशन को अगर वो नहीं किए जाते तो प्रोसिक्यूशन भी तो डरती है ना, प्रोसिक्यूटर को मार देते हैं, जजेस को मार देते हैं। आप वो जो कादरी साहब को जो सजा देने वाले जज थे जिन्होंने कादरी को डेथ सेंटर दी, अब कादरी से बढ़ के क्लियर कट केस होगा जिसमें उसने सलमान तासीर को मारा, सरेआम मारा और कहा कि हाँ मैंने मारा है, लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, उसको जिस जज ने सजाए मौत दी उस जज को मुल्क छोड़ के भागना पड़ा, वो गरीब बाहर बैठा हुआ है अब, क्योंकि वो डर के मारे वो सजा तो दे गया, कितने और जज होंगे जो ये काम करेंगे? फिर उसके बाद उसकी डेथ सेंटेंस पे अमल नहीं हुआ क्योंकि उसने एक अपील दायर कर दी हायर कोर्ट में, हायर कोर्ट में कोई जज उसको सुनने को तैयार नहीं डर के मारे, क्योंकि सबको थ्रेट दिए जाते हैं। तो जब इस किस्म की सिचुएशन हो तो सिवाय मिलिट्री कोर्ट के और क्या चाह रहा है आपके पास?
ये पार्लियामेंट ने आईनी तरमीम की थी जिसके नतीजे में फौजी अदालतें या मिलिट्री कोर्ट्स बनी हैं, और जो सजा का ऐलान किया गया है इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस आज के फैसले के तहत उस पर अमल दरामद रोका है। ये सूरत हाल क्या अदलिया बमुकाबला पार्लियामेंट बन रही है या अदलिया बमुकाबला फौज बन रही है?
नहीं, फौज इसमें डायरेक्ट फरीक तो है नहीं है, नहीं आप देना चाहते ना दे, अगर आप ये पावर नहीं सजा देना चाहते, हमें तो सजा चाहिए टेररिस्ट को, चाहे आप दहशतगर्दी की अदालतों से दिलवाएं चाहे सुप्रीम कोर्ट खुद उनको दे सजा, कुछ जरूरी तो नहीं कि मिलिट्री कोर्ट्स हो, लेकिन अगर आप नहीं दे सकते आप डरते हैं तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स को तो देने दें। लेकिन ये बात गलत है कि हम अपनी गर्दने कटवाएं, अपनी जाने जाया करें, इनको अरेस्ट करें और फिर इनको छोड़ दिया जाए, दोबारा अगले एक्शन में वही लोग फिर मौजूद होते हैं।
ये थे पाकिस्तान के साबिक वफाकी वजीर और ISI के साबिक सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल जावेद अशरफ काजी, फौजी थे इसलिए फौज की मामले की दिफा कर रहे थे। मैंने इसके बरक्स एक आईनी अमूर के माहिर और रिटायर्ड जज जस्टिस तारिक महमूद से बात की और पूछा कि अब जिस तरह ये इन सजाओं पर अमल दरामद रोक दिया गया है तो क्या ये सिर्फ मौतली है या खत्म समझी जाए? अब
खत्म तो किसी ने नहीं किया, लेकिन बहरहाल ये वो जो कानून बनाए गए हैं उनको चैलेंज किया गया है چونکہ 6 کیسز میں سزائے موت انوالو تھی اس کو کل ایگزیکیوٹ کر دیا جاتا تو پھر وہ جو لائف ہے وہ ریورسیبل نہیں ہے. تو اس لیے ایسے معاملات میں جس میں سزائے موت انوالو ہو عدالتیں نارملی سٹے کر دیتی ہیں.
کیا یہ معاملہ صرف انصاف کا ہے کہ بے گناہ لوگوں کو سزا نہ ہو جائے، یا یہ کہ ایک جو متوازی عدالتی نظام چل رہا ہے اس کو سپریم کورٹ روکنے کی کوشش کر رہی ہے؟
میرا خیال ہے اس وقت تو اچانک ایک ٹویٹ کے ذریعے ہمیں پتا چلا کہ 6 لوگوں کو سزائے موت دی گئی ہے اور آرمی چیف نے کنفرم بھی کر دی ہے. اس کی مزید کوئی ڈیٹیل نہیں، کہاں ٹرائل ہوا، کیا ایلیگیشن تھے، کیا قصہ تھا، کس طریقے سے تھا. تو یہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے فار دا ٹائم بینگ اس کو روک دیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایک دن پھر ٹویٹ کے ذریعے ہمیں پتا چلے کہ ان کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا ہے. ایسے کیسز میں عدالتیں ضروری سمجھتی ہیں کہ اس معاملے کو پھر روک دیا جائے، اور کل کو جب فیصلہ ہو جائے گا تو سزا تو پھر 2 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد ہی ہو سکتی ہے.
تو عدالتوں کا کنسرن کیا یہ ہے کہ یہ ملٹری کورٹ انسانی حقوق سے متصادم ہے یا کچھ اور ہے؟
نہیں، مجھے وہاں تھوڑا سا آرگو ہوا، یہ کہا گیا ہے لیکن ایوب خان کے زمانے میں بھی ٹرائل ہوتے رہے ملٹری کو، یحییٰ خان کے زمانے بھی ہوتے رہے، ضیاء الحق کے زمانے میں تو ہم نے خود ٹرائل جو ہے وہاں پر لوگوں کے کیسز لیڈ کیے، لیکن کم سے کم وہاں پر عدالتیں لگتی تھی، پتا ہوتا تھا، ملزم پیش ہوتے تھے، کاروائی ہوتی تھی یا جیسی بھی ہوتی تھی، لیکن اس مرتبہ کچھ نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے عدالتوں نے ذہن میں یہ رکھتے ہوئے کہا ہوگا اس کو فار دا ٹائم بھی روک دیتے ہیں، بحث ہوگی پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے.
یعنی اس کا مطلب جو عدالت کے سامنے اس وقت جو نقطہ ہے وہ ملٹری عدالتوں کی تشکیل کا نہیں ہے بلکہ ان کی ٹرانسپیرنسی یا شفافیت نہ ہونے کا ہے.
نہیں، مطلب سوال تو ہیں لیکن چونکہ ابھی تک خیر حاصل بحث نہیں ہوئی اس لیے وہ کسی نتیجے پر تو نہیں پہنچ سکتے. اس وقت تو جو سامنے چیزیں آئی ہوئی ہیں اس میں پتہ نہیں کچھ ہوا ہے نہیں ہوا، کس لیول پر ہوا ہے، انصاف کے کوئی منیمم جو تقاضے پورے کیے گئے ہیں یا نہیں کیے، لیکن فوری طور پر ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ بھائی یہ سزائے موت ہے، اگر ہم نے اس کو اس پر نہ روکا پھر نہ جانے آنے والے دنوں میں ایسے کتنے ہی ٹرائل کیوں نہ ہو. انسانی زندگی کا مسئلہ ہے اس لیے انہوں نے اس کو روکا.
یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو کوئی ریلیف مل رہا ہے بلکہ اصل میں صرف انصاف کے بنیادی تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے.
انصاف ہوتا ہوا جو بھی پیرامیٹر ہو کم سے کم تو کوئی چیز نظر آئے. اس وقت جو چیز ڈیمانسٹریٹ کی گئی کچھ نہیں پتا چل رہا. پارلیمنٹرین نے یہاں تک آ کے کہہ دیا کہ ہمیں یہ توقع نہیں تھی آئین یا قانون میں ترمیم کرتے وقت کہ یہ کچھ ہوگا.
یہ جو عدالتی نظام ہے جس کے تحت ملٹری کورٹس نے سزائیں دی ہیں یہ ان کیمرہ بھی تو ہو سکتا ہے نا؟
نہیں ہو سکتا ہے لیکن اس کا کچھ تو کچھ پتا چلے نا. یہ کہ دنیا کی تاریخ میں کہیں ایسا ہوا ہوا کہ ٹویٹ کے ذریعے پتا چلا کہ 6 آدمیوں کو پھانسی، اس وقت تو نام بھی نہیں تھے، وہ تو بعد میں میڈیا والوں نے معلومات کر کے حاصل کیے. میرا خیال اسی حد تک ان کا کنسرن تھا کہ چونکہ آج یہ معاملہ کسی نہ کسی وجہ سے ارجنٹ ہو رہا ہے اور اس میں طویل بحث ہونی ہے تو انہوں نے کہا اس کو روک دیتے ہیں کیونکہ اس کے روکنے سے کوئی افیکٹ ایسا نہیں ہو رہا. لیکن اگر آج وہ نہیں روکتے سزا ایکسکلوڈ ہو جاتی، اور مان لیجیے 22 اپریل کے بعد عدالت کسی ایسے نظیر پہنچتی کہ جناب یہ قانون غلط ہے یا آئینی ترمیم غلط ہے، تو ان کی زندگی تو ریورس نہیں ہو سکتی تھی نا.
ملٹری کورٹس یا فوجی عدالتیں جو بنی تھی ان کے پیچھے جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کا جو موجودہ عدالتی نظام ہے یہ دہشت گردی کے خلاف کوئی کاروائی یا قانون کی مدد کرنے میں یا سزا دینے میں ناکام رہا ہے، اسی لیے فوجی عدالتیں بنائی گئیں. تو اب ایکسٹرا آرڈنری سچویشن میں اگر فوجی عدالتیں بنائی گئیں اور وہ اس میں اس قسم کی ان کیمرہ پروسیڈنگ بھی کر رہے ہیں یا ٹویٹ کے ذریعے کر رہے ہیں تو کیا یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا کیونکہ پاکستان ایکسٹرا آرڈنری سچویشن میں تو ہے؟
دیکھیں اسی لیے نہ انہوں نے کسی آئینی ترمیم کو سسپینڈ کیا نہ شد کر سکتے تھے، نہ کسی قانون میں ترمیم میں اس کو سسپینڈ کیا، نہ کسی بھی ٹرائل کو روکا گیا ہے. صرف جو ٹرائل کنکلوڈ ہو گئے جس میں ایک آرمی چیف نے 6 لوگوں کو کنفرم کر دی اس میں بھی کسی قسم کی مداخلت نہیں کی. صرف اتنی بات کی کہ الٹیمیٹلی جب کل صبح اگر ان کو مثال کے طور پر ایگزیکیوٹ کرنا ہے اس کو روک دیا. اس کی چھوٹی سی مثال لے، ایک نارمل ٹرائل بھی جس وقت آتا ہے نا تو جس وقت کا مرسی پٹیشن بھی اگر پریزیڈنٹ کو لگا دی جاتی ہے اور ضروری نہیں کہ وہ کنڈم پرسنر خود کرے، اگر اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا تو ایون سپرنٹینڈنٹ جیل اس کی طرف سے مرسی پٹیشن پریزیڈنٹ کو بھیجتا ہے، اور جب تک مرسی پٹیشن جو ہے وہ پینڈ نہیں رہے گی تب بھی جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو ایون جیل سپرنٹینڈنٹ بھی جو ہے نا اس کو ایکسکیوٹ نہیں کرتا. سو کتوں کی انگزائٹی یہ تھی کیونکہ اس سے کسی کا نقصان نہیں ہو رہا، نہ دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، نہ کوئی ٹرائل رکا ہے، انہوں کا سارا کام چلتے رہے، اس کو صرف ایکسکیوٹ کرنے سے روک دے. کل کو اگر ہم نے ان کی بات نہیں مانی تو ٹھیک ہے یہ ایکسکیوٹ ہو جائے گی، آج نہیں ہوں گے مہینے بعد ہو جائیں گے.
یہ تھے پاکستان میں بلوچستان ہائی کورٹ کے سابق جسٹس طارق محمود. پاکستان میں کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ چین کے صدر شی جنگ پنگ پیر کو یعنی 20 اپریل کو 2 روزہ دورے پر پاکستان آ رہے ہیں. اور اس خبر کی تفصیل کے لیے آپ اردو آن لائن پر آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کراچی میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ضلع جنوبی کے تھانہ پریڈی کے ایس ایچ او کو ہلاک کر دیا ہے. اور کراچی میں فائرنگ کے ایک واقعے میں نجی میڈیکل یونیورسٹی کے وائس پرنسپل زخمی ہو گئے ہیں. ان خبروں کی تفصیل ابھی آیا چاہتی ہے. سیربین ابھی جاری ہے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں. وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن شروع ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور.
پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ون ڈے انٹرنیشنل کل میرپور میں کھیلا جا رہا ہے. 2011 کے بعد دونوں ٹیموں کے درمیان یہ پہلی دو طرفہ ون ڈے سیریز ہے. پاکستانی ٹیم کے لیگ اسپنر یاسر شاہ انگوٹھا زخمی ہونے کے سبب ون ڈے سیریز سے باہر ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ لیفٹ آرم اسپنر ذوالفقار بابر کو ون ڈے ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. سعید اجمل کی 8 ماہ بعد بین الاقوامی کرکٹ میں واپسی ہو رہی ہے اور کپتان اظہر علی 2 سال بعد اپنا پہلا ون ڈے کھیلیں گے. مشرفی مرتضیٰ کی ایک میچ میں معطلی کے سبب شکیب الحسن پہلے ون ڈے میں بنگلہ دیشی ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں. بنگلہ دیش نے 1999 کے عالمی کپ میں پاکستان کو شکست دی تھی، جو اس کی اب تک پاکستان کے خلاف کسی بھی ون ڈے میں واحد کامیابی ہے. انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان اینٹیگا میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کا آج 4th دن ہے اور 3rd دن کھیل ختم ہونے پر انگلینڈ نے 3 وکٹوں پر 116 رنز بنا کر 220 رنز کی مجموعی برتری حاصل کر لی تھی. انگلینڈ کی دوسری اننگز میں کپتان ایلسٹر کک 13، جاناتھن ٹراٹ 4 اور یین بیل 11 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. انگلینڈ نے ٹیسٹ سیریز کے بقیہ 2 میچوں کے لیے معین علی کو ٹیم میں شامل کر لیا ہے. چیمپئنز لیگ کے کوارٹر فائنل کے پہلے مرحلے کے میچوں میں بارسلونا اور ایف سی پورٹو نے کامیابی حاصل کی. بارسلونا نے پیرس سین جیمان کو 1-1 میں 3 گول سے ہرا دیا. بارسلونا کی طرف سے سوارس نے 2 اور نیمار نے 1 گول کیا. ایف سی پورٹو نے بائن میونک کو 1-1 میں 3 گول سے شکست دی. آئندہ سال ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ 50 اوورز کے بجائے T20 ہوگا، لیکن ابھی تک اس کے میزبان ملک کا فیصلہ نہیں ہوا ہے. بھارتی فاسٹ بالر محمد شامی گھٹنے کی تکلیف کے سبب آئی پی ایل سے باہر ہو گئے ہیں. بھارت کی سائنا نہوال نے بیڈمنٹن کی عالمی رینکنگ میں دوبارہ پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے. دفاعی چیمپئن سٹین وارنکا، عالمی نمبر 1 نوویک جوکوویچ اور رافیل نڈال مونٹی کارلو ماسٹرز کے 3rd راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور. پاکستان کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے سائبر کرائمز کے قانون کا مسودہ منظور کر لیا اور اسے قانون بنانے کے لیے قومی اسمبلی میں بھیج دیا ہے. اس مسودے کو خفیہ طور پہ بنایا گیا اور سول سوسائٹی نے اس پر سخت تنقید کی ہے. ان کا خدشہ ہے کہ اس کے ذریعے شہری آزادیوں کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی تفصیل آیا چاہتی ہے. اس وقت ہے پروگرام کا نصف اور سنیے خبروں کا خلاصہ ظہیر الدین بابر سے.
پاکستانی وزیر خزانہ نے اس تاثر کو رد کیا ہے کہ یمن میں فوجی مداخلت کی سعودی خواہش پوری نہ کرنے پر پاکستان کے لیے سستا تیل بند ہو سکتا ہے جو اسے سعودی عرب بیچتا ہے. بی بی سی کو انٹرویو میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کو سعودی تیل کی درآمد پر کوئی رعایت نہیں ملتی. پاکستان کی سپریم کورٹ نے 6 افراد کو سزائے موت اور 1 کو عمر قید کی سزائے معطل کر دی ہیں جو انسداد دہشت گردی کے لیے قائم ہونے والی فوجی عدالتوں نے دی تھیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پاکستانی جھنڈے لہرانے گرانے اور نعرے لگانے پر وہاں کے علیحدگی پسند رہنماؤں سید علی گیلانی اور مسرت عالم سمیت ان کے کئی ساتھیوں کے خلاف مقدمے درج ہوئے ہیں. اور بی بی سی کو ملنے والے شواہد سے پتہ چلا ہے کہ صومالیہ کے شدت پسند اسلامی گروہ الشباب نے ہمسایہ ملک کینیا میں نوجوانوں کو بھرتی کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے صنعتی شہر کراچی میں فائرنگ کے ایک واقعے میں نجی میڈیکل یونیورسٹی کی وائس پرنسپل زخمی ہو گئی ہیں، جبکہ ایک نامعلوم گروپ نے اس کو پانچ ساتھیوں کے قتل کا رد عمل قرار دیا ہے. کراچی سے ریاض سہیل.
ایس ایس پی پیر محمد شاہ کا کہنا ہے کہ ڈیبرا لوبو جنا ڈینٹل یونیورسٹی سے گھر جا رہی تھی کہ شہید ملت روڈ پر دو موٹر سائیکل پر سوار مسلح افراد نے ان کا پیچھا کر فائرنگ کی، جس میں وہ زخمی ہو گئی ہیں، جنہیں پہلے مقامی اور بعد میں آغا خان ہسپتال منتقل کیا گیا ہے جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے. پولیس کے مطابق 55 سالہ ڈیبرا لوبو جنا ڈینٹل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس افیئر شعبے کی وائس پرنسپل ہیں. ان کی مقامی پاکستانی سے شادی ہوئی تھی اور گزشتہ کئی سالوں سے یہاں مقیم ہیں. دوسری جانب جائے وقوع سے پولیس کو اردو اور انگریزی میں پمفلیٹ بھی ملے ہیں، جس میں اس کاروائی کو کیاماڑی میں پانچ مجاہدین کی ہلاکت کا رد عمل قرار دیا گیا ہے. یاد رہے کہ رینجرز نے گزشتہ ہفتے ایک مقابلے میں کالادم تحریک طالبان کے پانچ کمانڈروں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا. اس مقابلے میں رینجرز کے بھی دو جوان زخمی ہو گئے تھے. اس پمفلیٹ میں امریکہ کو مخاطب ہو کر کہا گیا ہے کہ ہم دولت اسلامیہ کے شہر اور اپنے خلیفے کے شاہین ہیں، اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک تم پر بھرپور حملہ نہ کر دیں. یاد رہے کہ کراچی کی دیواروں پر دولت اسلامیہ کی چاکنگ دیکھی گئی تھی، تاہم حکام اس کے وجود سے انکار کرتے آئے ہیں. ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی.
اور کراچی میں جس طرح امریکی شہری جو کہ میڈیکل یونیورسٹی کی وائس پرنسپل تھی، انہیں پر حملہ نہیں ہوا اور زخمی نہیں ہوئی. اس کے علاوہ بھی کراچی میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ضلع جنوبی کے تھانہ پیریڈی کے ایس ایچ او کو ہلاک کر دیا ہے. گزشتہ پانچ برسوں میں اس تھانے کے چار ایس ایچ او سمیت سات افسران کو نشانہ بنایا گیا ہے. حالیہ اور گزشتہ واقعات کی کیا وجوہات ہیں، سنتے ہیں کراچی سے ریاست کی رپورٹ میں دوبارہ.
یہ واقعہ آج صبح اختر کالونی کے علاقے ڈیفنس موڑ پر پیش آیا، جب انسپکٹر اعجاز خواجہ محافظ اور بلٹ پروف جیکٹ کے بغیر اپنی کار میں سول ڈریس میں تھانے کی طرف جا رہے تھے. ڈی آئی جی جنوبی جمیل احمد کا کہنا ہے کہ اعجاز خواجہ کا گھر سے پیچھا کیا جا رہا تھا.
ایک موٹر سائیکل پہ وہ ریکی کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا جو زمین پہ تھا، مسلح تھا، اور اس نے یہاں پہ ان پہ پہلا فائر کیا ہے. لیکن پرابیبلی وہ فیٹل شاٹ نہیں تھا، کیونکہ اس کے بعد وہ مین روڈ پہ مڑے ہیں اینڈ ہی ٹرائی ٹو فلی فرام دا سین. لیکن انفارچونیٹلی یہ گاڑی ہائی روف جو اس کو ہٹ کرنے کے بعد گاڑی گرین بیلٹ پہ چڑھ گئی ہے. وہاں پہ جو لڑکا پیدل تھا وہ اور اس نے وہاں جا کے ان کے اوپر دو فائر کیے ہیں. میرے خیال ان میں سے کوئی فائر جو ہے وہ فیٹل وونڈ تھا. اس کے بعد وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں اور سیدھا اس طرف جو شارع فیصل کی طرف روڈ جا رہا ہے وہ فرار ہو گئے ہیں.
شہر میں جاری آپریشن کے دوران شدت پسند اور سیاسی تنظیموں کے متعدد کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں سے بعض دوران تفتیش پولیس اور رینجرز پر حملوں کا بھی اعتراف کر چکے ہیں. ان گرفتاریوں کے دوران پولیس پر حملوں میں صرف رواں سال کے چار ماہ میں 34 پولیس اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں. ایڈیشنل آئی جی غلام قادر تھیبو کا دعویٰ ہے کہ ایس ایچ او اعجاز خواجہ کو بظاہر کوئی خطرہ نہیں تھا.
نہیں، اس کو کوئی ظاہری طور پہ کوئی تھریٹ نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے پولیس آفیسر ہے، بہت سارے کیسز انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو. لیکن فی الحال میں یہ آپ کو نہیں کچھ کہہ سکتا، اس سے انویسٹیگیشن متاثر ہوگی. ہمیں اندر کچھ بھی ہیں، انشاءاللہ جلدی اس کیس کو ٹریس کریں گے.
ایک سینئر پولیس افسر کا کہنا ہے کہ شہر میں جاری حالیہ آپریشن کے دوران اعجاز خواجہ نے کچھ اہم ملزمان کو گرفتار کیا تھا جن کی سیاسی وابستگی تھی، جس کے بعد اس نے زندگی کو لاحق خطرات سے آگاہ کیا تھا. بقول اس پولیس افسر کے، مذہبی شدت پسند تنظیمیں بھی اسی تھانے کے اہلکاروں کو نشانہ بناتی رہی ہیں. واضح ہے کہ شہر کے وسط میں واقع پریڈی تھانہ ہمیشہ پرکشش رہا ہے، جہاں الیکٹرانک اور موبائل مارکیٹوں کے علاوہ موٹر سائیکل کی بھی ایک بڑی مارکیٹ موجود ہے. شہر کی مرکزی شاہراہ امیجنا روڈ کا بھی ایک بڑا حصہ اس کی حدود میں آتا ہے. پریڈی تھانے کے افسران اور اہلکار گزشتہ پانچ سالوں سے مسلسل نشانے پر ہیں، جن میں دو افسران 1992 آپریشن میں شریک رہے ہیں. جولائی 2010 میں پریڈی کے سپروائزنگ ایس ایچ او ناصر الحسن کو ڈرائیور سمیت قتل کیا گیا تھا. انسپکٹر ناصر 1992 کے کراچی آپریشن کے دوران بھی شامل رہے تھے. ایک ماہ بعد ڈی ایس پی پریڈی رب نواز رانجا کو ڈرائیور سمیت امیجنا روڈ پر ہی قتل کیا گیا، جو کارساز دھماکے کی بھی تحقیقات کر رہے تھے. اپریل 2013 میں پریڈی تھانے کے ایس ایچ او آغا اسد اللہ صدر کے علاقے مرشد بازار کے قریب ایک گولی لگنے سے زخمی ہو گئے. जो बाद में जख्मों की ताब न लाकर फोत हो गए। गुज़िश्ता साल अगस्त में SHO पीरडी गजम्फर अली काजमी को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो घर से कार में थाने की तरफ आ रहे थे। इंस्पेक्टर गजम्फर काजमी भी 1992 ऑपरेशन में शरीक रहे थे। इसी तरह गुज़िश्ता साल नवंबर से लेकर रवां साल मार्च तक मोबाइल पर दस्ती बम हमलों और फायरिंग में 2 ASI समेत 7 एहलकार हलाक हो चुके हैं। रासवेल, BBC, कराची।
और मई सन 2013 के आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए कायम अदालती कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत 21 सियासी जमातों को आइंदा कार्रवाई से कबल धांधली के शवाहिद जमा कराने को कहा है, जबकि 37 हलकों में अंगूठों के निशानात की जायजा रिपोर्ट तलब की है। तफसील के साथ अंबर शमसी।
चीफ जस्टिस नासरुल मुल्क की सरबराही में कायम 3 रुकनी कमीशन ने कौमी डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नाथरा से कहा कि वो 3 दिन के अंदर ये रिपोर्ट पेश करे। उन्होंने ये भी वाजे किया कि अदालती कमीशन सिर्फ रिपोर्ट मुरतब करेगी और इस पर फैसला करना हुकूमत का काम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान और रहनुमा जहांगीर तरीन अपनी टास्क फोर्स के हमरा कार्रवाई के दौरान बैठे रहे और इमरान खान ने च्युइंगम चबाते हुए तमाम बयान गौर से सुने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अब्दुल हफीज पीरजादा ने जब कहा कि उनकी जमात ने होमवर्क तो कर लिया है लेकिन उन्हें शहादतें और सबूत जमा करने के लिए मजीद कुछ दिन दरकार होंगे, तो इस पर चीफ जस्टिस नासरुल मुल्क ने इस्तफसार किया कि क्या कमीशन को दी गई मोहलत बढ़ा दी जाए, जिस पर हफीज पीरजादा का कहना था कि कमीशन अपनी कार्रवाई जारी रखे और इसी दौरान उनके मुअक्कल सबूत जमा करवा लेंगे। कमीशन ने तहरीक इंसाफ को शवाहिद जमा करने के लिए एक हफ्ते की मोहलत दी। कमीशन के सामने अपना बयान देते हुए हफीज पीरजादा और जहांगीर तरीन के दरमियान कई बार मुशावरत का सिलसिला जारी रहा। अगली कार्रवाई 23 अप्रैल को होगी। तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान ने कार्रवाई के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा,
और ये अब आपने देख लिया कि 21 पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुआ। 21 पार्टीज, ये तहरीक इंसाफ नहीं कह रही थी, ये 21 पार्टीज कह रही थी। और नवाज शरीफ जो नहीं थे नून लीग वाले, उन्होंने हरिपुर में अपनी तकरीर में कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई है। तो इसका मतलब कंसेंसस है धांधली का, इसका मतलब कि हुकूमत के पास इखलाकी कुव्वत ही नहीं है हुकूमत करने की, क्योंकि मॉरल अथॉरिटी तो तब आती है साफ और शफाफ इलेक्शन से।
याद रहे कि वफाकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर बनाई जाने वाली अदालती कमीशन का पहला अजलास 9 अप्रैल को मुनक्कद हुआ था। यह अदालती कमीशन 45 रोज में अपनी तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट हुकूमत को भिजवाएगी। कमीशन को सिविल और फौजदारी अदालतों के अख्तियारात हासिल होंगे और इसकी तहकीकात के लिए किसी भी सरकारी अहलकार को तलब कर सकती है। तहरीक इंसाफ ने मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ गुज़िश्ता साल अगस्त में एहतजाजी तहरीक चलाई थी, जिसके बाद 3 माह से ज्यादा अरसे तक इस्लामाबाद में धरना भी दिया गया था। अंबर शमसी, BBC, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने साइबर क्राइम्स के कानून का मुसवदा मंजूर कर लिया है और उसे कानून बनाने के लिए कौमी असम्बली में भेज दिया है। सिविल सोसाइटी के सरगर्म कारकुनों के मुताबिक हुकूमत ने इस बिल के मुसवदे पर शफाफ मुशावरत नहीं की, जहां इस तरह पाकिस्तान में साइबर क्राइम्स के नाम खुफिया किस्म की कानून साजी हो रही है, वहीं दुनिया भर के साइबर आजादियों पर काम करने वाले माहरीन और एनजीओ के एक्टिविस्ट हॉलैंड के दारुलहुकूमत दी हेग में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर स्पेस 2015 में शिरकत के लिए इकट्ठा हुए हैं ताकि आजादियों का दिफा किया जा सके। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान से डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की निगत दाद भी शरीक है। मैंने पहले तो इनसे दी हेग में इस कॉन्फ्रेंस के बारे में मालूम हासिल की।
जी, ये एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, जो कि नीदरलैंड की गवर्नमेंट इसको होस्ट कर रही है और पूरी दुनिया से जो हुकूमतें हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज पे काम कर रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा सिविल सोसाइटी और एकेडेमिया और टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो लोग हैं वो लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। और कॉन्फ्रेंस का बेसिकली मकसद ये है कि मिल बैठ के एक मल्टी स्टेक होल्डरिज्म की सेटिंग्स में बैठ के साइबर सिक्योरिटी के इमर्जिंग इश्यूज हैं जो पूरी दुनिया में,
मतलब वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं, अटैक हो जाते हैं, क्राइम्स हैं, फाइनेंशियल क्राइम्स हैं, ये
वो जो हुकूमतों के खिलाफ होते हैं, किस तरीके से उन इश्यूज से निपटा जा सके और कैसे मिल बैठ के उनका जो है वो हल निकाला जाए। बेसिकली कॉन्फ्रेंस जो है वो इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए मुनक्किद की गई है।
तो जो सिविल लिबर्टीज हैं वो भी तो मुतासर हो रही, क्योंकि साइबर वर्ल्ड में पाबंदियां लग रही हैं, कुछ सख्तियां आ रही हैं, कभी टेररिज्म के नाम पर, कभी सिक्योरिटी के नाम पर, तो उन पर क्या बात हो रही है?
بہت سی جو حکومتیں موجود ہیں ان کے ریپرزینٹیٹیوز کو موقع دیا گیا بات کرنے کا, اور سب نے اپنے اپنے ریجن میں جو انٹرنیٹ فریڈم کے حوالے سے کام ہو رہا ہے اس پہ بات کی, اور سائبر سیکیورٹی پہ جو کام ہو رہا ہے اس پہ بات کی. اور ایک بات اہم تھی اور وہ تھا ایکسیس ٹو اوپن سیکیور اینڈ فری انٹرنیٹ. لیکن ہم لوگ جو ڈیولپمنٹس دیکھ رہے ہیں وہ مختلف ممالک میں بڑے سخت قسم کے قوانین جو ہیں ان کو متعارف کرایا جا رہا ہے جو کہ انٹرنیٹ فریڈم کے بالکل خلاف جاتے ہیں, اور سول لبرٹیز جو ہیں ان کو بڑے آرام سے وائلیٹ کیا جا رہا ہے.
پاکستان کا جو قانون مسودہ آیا ہے, پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں جو پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹی تھی اس نے اس کی توثیق کر دی ہے, تو یہ جو بل جس طرح آ رہا ہے, جس حالت میں اب آ رہا ہے, یہ کتنا بڑا خطرہ ہے, اور کیا بین الاقوامی دنیا ایسے قانون کو اچھا سمجھے گی؟
سکلین, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کسی ملک میں جب جمہوریت ہوتی ہے تو جب وہاں پہ قوانین حکومتیں بناتی ہیں تو وہ بند دروازوں کے اندر نہیں بناتی ہیں, صرف خود نہیں بناتی ہیں, اس میں پورے جو ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر ہیں ان کی رائے لی جاتی ہے, اور ریکمنڈیشنز اور کنسلٹیشنز کے بعد ایک قانون بنایا جاتا ہے. لیکن ابھی موجودہ جو حکومت ہے اس نے سائبر کرائم لا کو بہت سیکرٹلی اور بند دروازوں کے اندر بنایا ہے. ابھی تک سول سوسائٹی کو نہیں پتا کہ کس ڈرافٹ کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے, اور لیکن ابھی تک جتنے مسودے جو ہمارے ہاتھ میں آئے ہیں وہ 2-3 ہیں, اور کسی کو نہیں پتا کون سا فائنل مسودہ ہے جس کو یہ آگے بھیج رہے ہیں. جو مسودہ ہم لوگ کو ملا ہے اس میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے کہ کسی چیز کو بھی یہ بین کر سکتے ہیں, جو کہ سیکشن نمبر 34 ہے, وہ ان دا نیم آف گلوری آف اسلام, ان دا نیم آف اینٹی اسٹیٹ, ان دا نیم آف آبسین اینڈ امورل کانٹینٹ. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ساری جو ویگ ٹرمنالوجیز ہیں ان کو انٹرپریٹ کرنے والا کون ہے, اور یہ کس طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کیا جائے گا؟ جب پاکستان کی اگر ہسٹری کو اٹھا کے دیکھا جائے انٹرنیٹ پہ جو سینسرشپ ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے.
یعنی آپ کے خیال میں جو پاکستان میں ایک قسم کی ایک جو سینسرشپ عائد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انٹرنیٹ پہ سائبر ورلڈ کے اوپر, اس قسم کی مثالیں اور کہیں دنیا میں ملتی ہیں؟
بہت سے ممالک سینسرشپ کرتے ہیں لیکن اس حد تک سینسرشپ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں یوٹیوب کو صرف اینٹی اسلام کانٹینٹ کی وجہ سے بند کیا گیا. آپ باقی مسلم ممالک کو اٹھا کے دیکھ لیں, کیا یوٹیوب سعودی عرب میں بند ہے؟ کیا یوٹیوب بنگلہ دیش میں بند ہے؟ کیا یوٹیوب باقی جتنے مسلم ممالک ہیں وہاں پہ بند ہے؟ کیا یہ فلم وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے جس کی وجہ سے بند کیا گیا تھا؟ تو صرف پاکستان ہی کیوں, کیا ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایسے پلیٹ فارمز کی رسائی کو ناممکن کیا جا رہا ہے؟ ایسی کون سی وجوہات ہیں؟ صرف یہ بات نہیں ہے کہ یہ اینٹی اسلام کانٹینٹ ہے, اس میں بہت سا ایسا پولیٹیکل کانٹینٹ ہے جو حکومت نہیں چاہتی کہ اس کے انٹرنیٹ یوزرز تک پہنچا جائے.
جب مسودہ تیار ہوا بتا رہی کہ سیکرٹلی بنایا گیا ہے, جو آپ کی بھی ایک سول سوسائٹی ہے, ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن ہے, اور بھی کچھ تنظیمیں ہیں, ان میں سے کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا, یعنی انہوں نے کوشش نہیں کی؟
بالکل بھی رابطہ نہیں کیا گیا ہے. جو جتنی بھی کنسلٹیشنز ہوئی ہیں وہ بزنسز کے ساتھ ہوئی ہیں, وہ انڈسٹری کے ساتھ ہوئی ہیں, سول سوسائٹی کو کبھی کسی کنسلٹیشن میں مدعو ہی نہیں کیا گیا. ہاں ہم لوگ اپنے طور پہ خود انالیسس کرتے رہے ہیں, خود قوانین کو لے مین لینگویج میں انٹرپریٹ کر کے تو اس کو لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں کہ یہ قانون یہ کہتا ہے اور کہاں کہاں پہ جو ہے وہ آپ کی سول لبرٹیز وائلیٹ ہو رہی ہیں. ان ریکمنڈیشنز کو منسٹری آف آئی ٹی تک بھی پہنچایا گیا, جو قوانین بنانے والے تھے ان تک بھی پہنچایا گیا. لیکن انڈر دا نیشنل ایکشن پلان جو کہ انہوں نے پشاور اٹیک کے بعد بنایا تھا اور جس میں کمیٹیاں بنی تھیں, یہ اب اس ایکشن پلان کے اندر قوانین جو ہے راتوں رات بنائے جا رہے ہیں اور اس میں کسی کی کنسلٹیشن کو اب شامل نہیں کیا جا رہا. تو ابھی یہ جو کرنٹ ڈرافٹ ہے اس میں تو سول سوسائٹی کو تو کیا ہی انہوں نے شامل کرنا, انہوں نے بزنسز کو بھی شامل نہیں کیا ہے.
پاکستان سے ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کی نگہدات, جو اس وقت دی ہیگ سے گلوبل کانفرنس آن سائبر اسپیس 2015 میں شرکت کے لیے آئی ہیں, وہاں سے بات کر رہی تھی. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلی ڈاکٹر مالک بلوچ نے کہا ہے کہ ضلع کیچ میں 20 مزدوروں کی ہلاکت کے واقعات نے حکومت کو ہلا کر رکھ دیا, لیکن شدت پسندی کے واقعات ترقیاتی منصوبوں کا راستہ نہیں روک سکیں گے. دوسری جانب سرچ آپریشن کے دوران دو مختلف علاقوں سے 14 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلوچستان کے ضلع کیچ میں 20 مزدوروں کو ہلاک کرنے کا واقعہ حالیہ دنوں میں شدت پسندی کا سب سے بڑا واقعہ تھا. بلوچستان کے وزیر اعلی ڈاکٹر مالک بلوچ کے اپنے آبائی ضلع میں رونما ہونے والے اس واقعے نے حکومت کو کتنی بڑی پریشانی سے دوچار کیا ہے اس کے بارے میں وزیر اعلی کا کہنا ہے.
یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے جتنے بھی خواری کیے بلوچستان کے لینڈ آرڈر کو بہتر کرنے میں اور ہم نے کافی پیش رفت کی, اس واقعہ نے جو ہے نا ہمیں ہلا دیا ہے. پہلے تو میں دہشت گردی کی شدید مذمت کرتا ہوں کولیشن گورنمنٹ کی طرف سے.
بلوچستان میں شدت پسندی کے واقعات کے باعث بلوچ آبادی والے متعدد علاقوں بالخصوص مکران ڈویژن میں ترقیاتی منصوبوں پر کام بری طرح متاثر ہوا تھا. جو عسکریت پسند تنظیمیں ان منصوبوں بالخصوص شاہراہوں سے متعلق ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنے والوں کو نشانہ بناتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بلوچستان کے عوام کے مفاد میں نہیں، لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ ترقیاتی منصوبے بلوچستان کے عوام کے لیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ شدت پسندی کے واقعات ان کا راستہ نہیں روک سکتے اور ان منصوبوں پر کام کرنے والوں کے تحفظ کو مزید مؤثر بنایا جائے گا۔
دیکھیں اس میں ہم نے کافی اس چیز کو ریوزٹ کیا اور ہم اپنی ڈیولپمنٹ کام کو نہیں روکیں گے۔ صرف اس وقت ہمارے تربت یونیورسٹی اور میڈیکل کالج میں جو ہے نا 600 کے قریب مزدور جو ہے نا کام کر رہے ہیں، تو ہم اپنی ڈیولپمنٹ ورکس کو کسی صورت میں نہیں روکیں گے، ہم نے اپنی اسٹریٹجی کو ریوزٹ کیا ہے۔
دوسری جانب بلوچستان میں مشتبہ افراد کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ فرنٹیئر کور بلوچستان کے ترجمان کے مطابق ارنائی کے علاقے سے 4 اور سبی کے علاقے سے 14 مشتبہ افراد سے اسلحہ برامد کر کے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ثانیہ پشاور کے بعد اب تک بلوچستان کے مختلف علاقوں سے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سروین سنا کیجیے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہندو قوم پرست جماعت کی حمایت سے بنی مفتی سعید کی نئی حکومت کو پھر ایک بار حکومت ہند کے دباؤ کا سامنا ہے۔ تازہ تناؤ کشمیر میں علیحدگی پسندوں کی ایک ریلی کے دوران پاکستان نواز نعرے بازی اور پاکستانی پرچم لہرائے جانے پر پیدا ہوا ہے۔ پولیس نے علیحدگی پسند رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے اور بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے وزیر اعلیٰ کو سخت الفاظ میں قوم دشمن سرگرمیوں پر روک لگانے کی تاکید کی ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ۔
پولیس نے 85 سالہ علیحدگی پسند رہنما سعید علی گیلانی اور مسرت عالم سمیت ان کے کئی ساتھیوں کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کی پاداش میں مقدمہ درج کیا ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے عوامی ریلی کے دوران پاکستان کے حق میں نعرے بازی کی اور ان کی قیادت میں ہی ریلی کے دوران پاکستان کا قومی پرچم بھی لہرایا گیا۔ واضح رہے گزشتہ 6 سال میں پہلی بار مقامی انتظامیہ نے علیحدگی پسند رہنما سعید علی گیلانی کو عوامی ریلی منعقد کرنے کی اجازت دی تھی۔ مسٹر گیلانی علالت کی وجہ سے کئی ماہ تک نئی دلی میں مقیم رہے۔ کل ان کی کشمیر واپسی پر ان کے گھر کے باہر ایک بھاری عوامی اجتماع ہوا جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی اور اس دوران پاکستان کے حق میں شدید نعرے بازی کی۔ حالانکہ پولیس نے پہلے ہی اس سلسلے میں مقدمہ درج کیا ہے لیکن ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ آج بھارت کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید سے کہا کہ کشمیر میں ہند مخالف سرگرمیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید کا کہنا ہے کہ گیلانی کی سربراہی والی حریت کانفرنس کو پرامن ریلی کے انعقاد کی خاطر اجازت تو دی گئی تھی لیکن وہاں جو غیر قانونی حرکت ہوئی ہے اس پر قانونی کارروائی ضرور ہوگی۔
جس نے کوئی غلطی ہوگی اس میں تو جو قانون ہوگا قانون اپنا۔ میں نے کل کہہ دیا حقیقت سامنے آئے گی، حقیقت چھپ نہیں سکتی ہے۔
اس دوران ایک ماہ قبل رہا کیے گئے مسرت عالم نے کہا ہے کہ پاکستان کے تئیں جذبات کا اظہار جرم نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے مظاہرے سال ہر سال سے کشمیر میں ہوتے رہے ہیں۔
تو انہوں نے جھنڈے لہرائے ہوں گے، کیوں یہ کون سا جرم ہے؟ یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ تو یہاں کے لوگوں کے جذبات ایسے ہو رہے ہیں، 47 سے ایسا ہوتا رہا ہے۔ میرے خلاف بہت سارے ایف آئی آر درج ہیں، ایک اور صحیح۔ گرفتاریوں سے ہم معروف نہیں ہوتے ہیں، نہ ہم ان سے پریشان ہوتے ہیں، گرفتاریاں ہوتی رہتی ہیں، اس میں کون سی نئی بات.
غور طلب ہے کہ کشمیر میں فی الوقت ہندو قوم پرست جماعت بی جے پی کی حمایت یافتہ پی ڈی پی کی حکومت ہے اور وزیر اعلیٰ مفتی محمد سعید کو آئے روز بی جے پی اور حکومت ہند کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مفتی محمد سعید خود اس بات کے قائل ہیں کہ ہند مخالف قوتوں کو سیاسی سرگرمیوں اور جذبات کے اظہار کی آزادی دی جائے. تاہم اقتدار میں اپنی حلیف جماعت بی جے پی کو اس بات پر قائل کرنے میں وہ ابھی تک ناکام نظر آ رہے ہیں. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
کئی برس پہلے میں نے ایک بھارتی فلم دیکھی تھی قیامت سے قیامت تک, جس کا بڑا مشہور گانا تھا پاپا کہتے تھے بڑا کام کرے گا. اس گانے کو دیکھ کے یہ خبر میرے, یہ گانا اس خبر کی وجہ سے آ رہا ہے کہ راہل گاندھی 56 دن کی رخصتی کے بعد دوبارہ بھارتی سیاست میں واپس آ رہے ہیں. سنیے تفصیل کے ساتھ سہیل حلیم سے.
تو آخر سسپنس ختم ہو ہی گیا اور راہل گاندھی لوٹ آئے. 2 مہینے انہوں نے کہاں گزارے اور اس دوران کیا مصروفیات رہیں کوئی نہیں جانتا. بس اتنا معلوم ہے کہ وہ تھائی ایئر ویز کی ایک پرواز سے دلی لوٹے. لیکن سوال یہ ہے کہ اب کیا ہوگا. پارٹی 2 خیموں میں تقسیم ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو راہل گاندھی کو پارٹی کی کمان سونپے جانے کے حق میں ہیں. ان کا خیال ہے کہ راہل کو پارٹی سے متعلق تمام فیصلے کرنے کا حق اور مکمل آزادی حاصل ہونی چاہیے اور پارٹی کی صدر سونیا گاندھی کو ایک سرپرست کا کردار ادا کرنا چاہیے. سابق وزیر آر پی این سنگھ اس خیمے میں شامل ہیں.
ایک نئے جوش سے دیش کی سمسیا سونیا جی اور راہل جی کے نیترتو میں کانگریس کے کروڑوں کاریکرتا اور اس دیش کی جنتا ان کے نیترتو میں لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہے. ہم سب پھر سے اس دیش کے بنانے کا کار پھر سے کریں.
دوسری طرف پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ امریندر سنگھ اور دلی کی سابق وزیر اعلیٰ شیلا دیکشت جیسے رہنما ہیں جن کا خیال ہے کہ پارٹی کی کمان سونیا گاندھی کے ہاتھوں میں ہی رہنی چاہیے. شیلا دیکشت کے بیٹے اور سابق رکن پارلیمان سندیپ دیکشت.
So she's somebody who connects to what an issue is and
ان کا کہنا ہے کہ سونیا گاندھی جانتی ہیں کہ عوام تک اپنا پیغام کیسے پہنچایا جائے. ان کے اندر پارٹی میں نیا جوش اور نئی زندگی ڈالنے کی صلاحیت ہے. یہ تجربے کرنے کا وقت نہیں ہے. ایک انٹرویو میں سندیپ دیکشت نے یہاں تک کہا کہ راہل گاندھی کو کچھ سالوں کے لیے اتر پردیش میں پارٹی کی قیادت سنبھالنی چاہیے. بغاوت کا یہ پرچم پارلیمانی انتخابات میں کانگریس کی کراری شکست کے بعد سے ہی بلند ہونا شروع ہو گیا تھا. زیادہ تر کانگریسی رہنما مانتے ہیں کہ راہل کا اچانک چلے جانا ایک بڑی سیاسی غلطی تھی. ان کی عدم موجودگی سے پارٹی کو کافی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا کیونکہ حکمراں بی جے پی کا یہ الزام تھا کہ ان کے اچانک چلے جانے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سیاست میں ان کی کتنی دلچسپی ہے. ان کے اس نام نہاد چھٹی پر جانے سے طرح طرح کی قیاس آرائیاں شروع ہو گئی تھیں اور بہت سے تجزیہ نگاروں کا یہ خیال بھی تھا کہ پارٹی کے سینئر رہنما انہیں کانگریس کا صدر بنانے کی تجویز کے خلاف ہیں اور راہل سیاست میں خود اپنے مستقبل پر غور کر رہے ہیں کیونکہ ان کی قیادت میں کانگریس پارٹی کو اپنی تاریخ کی بدترین انتخابی شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ راہل گاندھی کو جلدی ہی کانگریس کا صدر منتخب کر لیا جائے گا اور وہ ایک نئی نوجوان ٹیم کے ساتھ بی جے پی کو چیلنج کرنے کی کوشش کریں گے. پارٹی کے سینئر لیڈر آنند شرما. پارٹی کے رہنماؤں کو ان سے عام شکایت یہ ہے کہ وہ فل ٹائم سیاست نہیں کرتے. تجزیہ نگاروں کے مطابق نہ وہ پارلیمان میں کوئی تقریر کرتے ہیں اور نہ سوال پوچھتے ہیں اور اکثر ایوان سے غائب رہتے ہیں, جس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ سیاست میں ان کی اتنی دلچسپی نہیں ہے جتنی کانگریس جیسی بڑی پارٹی کو قیادت فراہم کرنے کے لیے ہونی چاہیے. یہی بات ہر ٹی وی چینل پر بھی سنائی دیتی ہے.
راہل گاندھی مسنگ. These posters may have come up in his constituency recently.
بہرحال عام تاثر یہ ہے کہ آئندہ چند دنوں میں وہ حکومت کے خلاف کسانوں کی ایک تحریک میں حصہ لیں گے. کسان اس قانون کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں جس کے تحت حکومت ان کی زمینیں زیادہ آسانی سے ایکوائر کر سکتی ہے.
ہماری جو کتابیں ہیں اگر وہ ان کو کھول کے دیکھتے تو ان کو سمجھ آتی, بی جے پی کے نیتاؤں کو سمجھ آتی کہ ہمارے اتہاس میں لکھا ہے کہ بھائی چارے سے کام کرو, پیار سے کام کرو, دل سے کیا کام کرو اور سب کو لے جا کے ایک ساتھ چلو.
پارٹی نے راہل گاندھی کی واپسی پر کوئی باقاعدہ بیان جاری نہیں کیا ہے لیکن سینئر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ اب قومی سیاست میں زیادہ سرگرمی کے ساتھ حصہ لیں گے. لیکن یہ بات پہلے بھی بہت بار کہی جا چکی ہے. سہیل حلیم, بی بی سی, دلی.
اور یہ راہل گاندھی واپس آئیں گے, پاپا ان کے نہیں ہیں, لیکن پاکستان کے پاپا کے بیٹے بلاول زرداری کب واپس آتے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری, معاف کیجیے گا. یہ ان کب گانا گائیں گے کہ پاپا کہتے تھے بڑا کام کریں گے؟ اس کا انتظار ابھی باقی رہے گا. خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں بلوٹ کے مقام پر بہار کے موسم میں 5 ہفتوں تک بہار یا چیتر کا میلہ ہوتا ہے. آخری یعنی پانچویں ہفتے میں ویساکھی کی پہلی تاریخ کو پھر ہندو اپنا تہوار مناتے ہیں۔ یہاں دونوں مذاہب کے لوگوں کی بھائی چارے اور رواداری کی اعلیٰ مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مسلمان پیر عیسیٰ کا عرس مناتے ہیں جبکہ ہندو ستی کیول رام کی پوجا کرتے ہیں۔ صوبہ پنجاب کی سرحد کے قریب چشمہ روڈ پر بنجر پہاڑوں میں گھرے اوچ بلوٹ میں پاکستان بھر سے لوگ آتے ہیں۔ ڈیر اسماعیل خان سے نامانگار عزیز اللہ خان نے یہ رپورٹ بھیجی ہے جو ڈھول کی آواز سے شروع ہو رہی ہے۔
روایتی ڈھانڈیا کا رقص کرنا، زیارتوں پر رنگین چادریں چڑھانا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنا ہندوؤں کے بیساکھی کے میلے کی پرانی روایت ہے۔ بلوٹ کے مندر میں پیپل کے درخت کے نیچے ہندوؤں کی روحانی شخصیت کیول رام کی سمادھی ہے۔ اس میلے میں شرکت کے لیے دور دراز سے ہندو خاندان اس پسماندہ علاقے میں پہنچتے ہیں۔ بلوچستان کے علاقے ڈیرہ مراد جمالی سے آئے بزرگ آشا رام نے بتایا کہ ان کے علاقے سے ہر سال لوگ یہاں آتے ہیں، لیکن وہ یہاں پہلی مرتبہ آئے ہیں۔
میں دو دن ہو گیا ادھر آ گیا ہوں یہاں زیارت کرنے لیے۔ بڑا اچھا بزرگ ہے ہمارا، پہنچنے والا ہے، جو امید کرتا ہے وہ پوری کرتا ہے۔
خیبر پختونخوا کے ضلع بنو سے آئے ہندو رہنما امبر عظیم نے بتایا کہ بلوٹ میں مذہبی رواداری پائی جاتی ہے اور ہر مذہب کا احترام کیا جاتا ہے۔
یہ علاقے کے لوگ شروع سے لے کر آج تک ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹو ہیں۔ ہم نے یہاں پہ اتنی بڑی آپ دیکھ رہے ہیں تعمیر بنائی ہے، بالکل سب پختہ ہے، ان لوگوں کے تعاون سے بنائی، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ اور سب سے جو بڑھ کر تعاون ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کا ہے، وہ ہمیں ہر قسم کا پروٹیکشن دیتی ہے۔
ہندوؤں کے اس مندر کی رکھوالی ایک مسلمان کرتے ہیں۔ محمد رمضان کے چہرے پر جیسے تیزاب کے جلنے کے نشان ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے والد یہاں مندر کی رکھوالی کرتے تھے اور اب وہ یہ ذمہ داری سر انجام دیتے ہیں۔
ہندو لوگ جاتے ہیں اصحاب مسلمان درگاہ پہ، اصحاب مسلمان لوگ ادھر آتے ہیں، جس کو ہندو جنایت ہو وہ ادھر زیارت بھی کرتے ہیں اور دھمال بھی پاتے ہیں، سب پھر وہ نکل جاتا ہے۔
ہندو یہاں اپنی عبادت کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں اور بہار کی آمد کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس مندر سے کچھ فاصلے پر مرکزی بلوٹ شہر آباد ہے، جہاں مسلمانوں کی مذہبی شخصیت پیر عیسیٰ کا مزار ہے۔ اس مزار پر موجود روحانی شخصیت مخدوم محمد مرتجز شاہ نے بتایا کہ یہاں بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور بیشتر اپنے مسائل کے حل کے لیے ہی آتے ہیں۔
وجہ یہی ہے کہ یہ ایک بلوٹ ایک ایسی نگری، آپ یہاں کھنڈرات دیکھیں، مطلب قبل مسیح کے یہاں ایک روحانیت کے مرکز ہوتے تھے، تو بعض مقام ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ خدا نے روحانیت اور فیض رکھ دیا ہوتا ہے، تو وہاں ہر مذہب کا آدمی جا کر سکون محسوس کر۔ صرف ہندو اور اس کا آپ نے نام لیا، یہاں عیسائی بھی آتے ہیں، یہاں کرسچنز بھی ہمارے بہت سارے مرید ہیں جو بے اولاد تھے اور یہاں سے ان کو اولاد عطا ہوئی ہے۔ تو اولیاء اللہ کا یا ہمارا درس جو ہے نا، محبت کا درس ہے، ہمارا پیار کا درس ہے، خلفائے راشدین کا احترام، ازواج رسول کا احترام، اہل بیت سے محبت، کیونکہ محبت اہل بیت نہیں تو پھر تو وہ مسلمان بھی نہیں۔
یہاں چیتر کے مہینے کے چار اتوار میلہ رہتا ہے، لوگ جھولے رکھ کر بچوں کی پیدائش کی مرادیں مانگتے ہیں۔ یہاں مرد اور خواتین جن کھیلتے ہیں، یعنی ڈھول کی تھاپ پر سر کو گھمانا اور جسم کو حرکت دینے سے بقول ان کے وہ اپنے آپ سے جن اتار لیتے ہیں۔ مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ کمرے ہیں جہاں کم روشنی میں لوگ جن کھیلتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں شدت پسندی اور فرقہ وارانہ تشدد کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں، لیکن یہاں مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے درمیان بھائی چارے کی اعلیٰ مثالیں بھی قائم ہیں۔ بلوٹ ڈیرہ اسماعیل خان شہر سے کوئی 60 کلومیٹر دور چشمہ روڈ پر آباد ہے۔ بنجر پہاڑوں کے درمیان واقع اس شہر میں ہریالی کم ہی نظر آتی ہے، لیکن اس شہر سے کچھ فاصلے پر کھجوروں کے باغات ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، بلوٹ، ڈیرہ اسماعیل خان۔
عزیز اللہ خان نے بڑی خوبصورت ایک بھائی چارے کی مثال والی ایک عرس اور ساتھ ہی جو پوجا کی جاتی ہے ہندو اور مسلم میں، مسلمانوں کے درمیان جو ایک باہمی اخوت ہے یا بھائی چارگی ہے، اس کی ایک اچھی مثال پیش کی۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام تک پہنچتا ہے۔ آج سیربین کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی، پروڈیوسر تھی نازیہ میمن اور تربیتی پروڈیوسر تھے ہمارے ساتھ فیاض احمد۔ لندن سے اسٹوڈیو مینجمنٹ کے فرائض سر انجام دے رہے تھے اسکاٹ ہینڈرسن، اور جبکہ اسلام آباد میں تکنیکی معاونت دی تھی اسرار الحق نے۔ اس کے ساتھ ثقلین امام کی جانب سے خدا حافظ، مگر آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سنیے ظہیر الدین بابر سے۔
پاکستانی وزیر خزانہ نے اس تاثر کو رد کیا ہے کہ یمن میں فوجی مداخلت کی سعودی خواہش پوری نہ کرنے پر پاکستان کے لیے سستا تیل بند ہو سکتا ہے جو اسے سعودی عرب بیچتا ہے۔ بی بی سی کو انٹرویو میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کو سعودی تیل کی درآمد پر کوئی رعایت نہیں ملتی۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے 6 افراد کو سزائے موت اور 1 کو عمر قید کی سزائیں معطل کر دی ہیں جو انسداد دہشت گردی کے لیے قائم ہونے والی فوجی عدالتوں نے دی تھیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پاکستانی جھنڈے لہرانے اور نعرے لگانے پر وہاں کے علیحدگی پسند رہنماؤں سمیت متعدد افراد کے خلاف مقدمے درج ہوئے ہیں۔ اس معاملے پر ریاستی اور مرکزی حکومتوں کے درمیان کشیدگی کی اطلاع ہے، اور بی بی سی کو ملنے والے شواہد سے پتہ چلا ہے کہ صومالیہ کے شدت پسند اسلامی گروہ الشباب نے ہمسایہ ملک کینیا میں نوجوانوں کو بھرتی کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔